अगले दिन इसकी खबर जो आई थी, यानी 5 सितंबर पर जिस दिन हमें चलना था यहाँ से, उसी दिन अखबारों में ये खबर आई। तो सबका क्या कहना था कि एक आइडियल चीफ मिनिस्टर चला गया, एक कैरिस्मेटिक लीडर चला गया। अखबार में था कि ही वॉज एबल टू डिफीट द फेलियर, तो नाकामी को शिकस्त देने वाला चला गया। इस तरह के बातें थी अखबारों में, लेकिन मेरे बारे में क्या आया कि एक मधु चला गया, एक मधु इंसान चला गया, जिसको मुझे सच्चाई का मैसेज पहुंचाना था। आज वो दुनिया में नहीं रहा। इससे एक अजीब तरह पैदा हुई कि अब जो आज शिकर जिंदा हैं, जो अभी इस दुनिया में, कम से कम उनको हम दौड़ कर पहुंचाएं। तो इस जज्बे के साथ मेरा ये सफर हुआ। ये सफर बड़ा अनोखा सफर था। यानी एक है ऑर्गेनाइजेशन जो रोम बेस्ड है, का नाम है कम्युनिटी ऑफ सेंट इजिडियो। वो पोप के सरपरस्ती में बनी है 1986 में। तो हर साल वो बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, तो मुझे बुलाते हैं। तो हम 4 आदमी वहां गए। इन लोगों के यहां बहुत ही डिसिप्लिन है, बड़ा डिसिप्लिन मैंने किसी मुसलमानों के इज्तिमा में नहीं देखा। और इतने नरमी उन लोगों के अंदर है। वहां पर हम ले गए थे कुरान का ट्रांसलेशन, तो कुछ अरब आए थे, उन्होंने कहा कि ये सब कहां लाए आप। उन्हें अनोखा लगा कि हम क्रिश्चियंस के इज्तिमा में कुरान का ट्रांसलेशन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वहां पर जो उसके जिम्मेदार थे, मिस्टर फेडरिको, डॉक्टर फेडरिको, तो हमारे साथी ने उनसे पूछा, तो क्या जरूर कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, नो प्रॉब्लम। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दो कम्युनिटी का माइंड कितना डिफरेंट है। तो इन लोगों के इसमें मैं कई बार जा चुका हूं। 1995 में मैं गया था, जबकि यरूशलम में उनका प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने मुझको इतना वो दिया रिस्पेक्ट कि वहां पर उन्हें ये पीस के नाम पर करते हैं ये लोग। तो एक ऑलिव ट्री वहां पर प्लांट करना था, मुझसे करवाया उन्होंने। अभी भी उसका फोटो मौजूद है, जो आप उसमें देख सकते हैं, जो हमारी किताब है आइडियोलॉजी ऑफ पीस में। तो ये बहुत से हमें इसमें सबक मिले, कुछ मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा और कुछ मेरे सफरनामे में आएगा इंशाल्लाह। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये वेटिकन जो है, जिसके तहत ये चल रहा है, ये तो वहां पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था वेटिकन रेडियो, वेटिकन टीवी का। तो वो उसमें कहा कि वेटिकन ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। वेटिकन मॉडल जो है, अगर मुसलमान उसको अपनाते तो आज मुसलमान जो है 100 times ज्यादा बेहतर होते। वो क्या मॉडल है? आप जानते हैं कि पोप जो है बहुत दिनों तक यूरोप का अनक्राउंड किंग हुआ करता था। कोई बादशाह वहां वो पोप के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। फिर रिफ्ट हुआ पोप में और जो किंगडम था वहां का, उसमें वेटिकन ने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का तरीका अख्तियार किया। मुसोलिनी के जमाने में ऐसा हुआ। तो रोम में एक बहुत ही छोटा सा लैंड है, शायद एक स्क्वायर माइल है ऐसा कुछ, वो उन्हें दिया गया। उस पर पोप राजी हो गया, यानी पूरे यूरोप को छोड़ करके उसको ले लिया उन्होंने। तो इसका फायदा क्या हुआ? वहां पर उनकी एक स्टेट कायम है, इंडिपेंडेंट स्टेट, और पोप का जो टाइटल आज तक बाकी है। मुसलमानों में देखिए, खलीफा का जो टाइटल था, जो 1000 बरस से चला रहा था, वो मुसलमान टाइटल खो दिया, क्योंकि तुर्की में जब मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी इख्तदार में आई, उसने भी यही ऑफर दिया था कि खलीफा जो है اپنے کو ایک لمیٹڈ اسپیئر میں لے جائے اور ہماری گورنمنٹ میں دخل نہ دے. تو اگر خلیفہ نے, لیکن سارے مسلمان دنیا بھر کے چیخنے چلانے لگے, دنیا بھر کے مسلمان, وہ چاہ رہے تھے خلیفہ جو خلافت کا امپائر باقی رہے, امپائر کو باقی رکھنے کی کوشش میں خلیفہ کے ٹائٹل بھی ختم ہو گیا. آج جب پوپ کہیں جاتا ہے تو ساری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے میڈیا میں کہ پوپ آ رہا ہے, پوپ آ رہا ہے, پوپ آ رہا ہے, کیونکہ پوپ کے پیچھے بہت لمبی ٹریڈیشن ہے, بہت لمبی ٹریڈیشن, 2000 سال کی ٹریڈیشن ہے. ایسے خلیفہ کے پیچھے 1000 سال کی ٹریڈیشن تھی. اس ٹریڈیشن کو کی وجہ سے خلیفہ کو ایک بہت بڑا ریسپیکٹ ملا ہوا تھا, انٹرنیشنل ریسپیکٹ. لیکن لڑائی میں سارے علماء جو ہے لڑ پڑے مصطفیٰ کمال سے اور خلافت ختم ہو گئی. تو دیکھیے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ویٹیکن نے اپنے پوپ کے ٹائٹل کو باقی رکھا اور مسلمانوں نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے خلافت کے ٹائٹل کھو دیا. اتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی شبد میرے پاس نہیں. جب میں اس سے پہلے سفر میں جاتا تھا تو میں دعا ہوا کرتی تھی جو ٹریڈیشنل دعا ہے, اللہ مانتا صاحب و فی سفر مانتا خلیفہ تو فی الحل, یہ دعا کیا کرتا تھا. اس بار بہت ہی انیوژل طور پر ایک نئی دعا میرے منہ سے نکلی. وہ ہوا یہ کہ ان کی جو کمیونٹی ہے اس میں ایک صاحب ہیں ڈاکٹر لیونارڈو, اس سے پہلے انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی میری ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا تھی کہ یور اویلیبلٹی فرام ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ, کہ جب میں وہاں اتروں تو آپ مجھے موجود ملیں, واپس آؤں تو ایئرپورٹ تک مجھے پہنچائیں, تو فرام ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ. کہا کہ ٹھیک ہے. تو اسی بیک گراؤنڈ میں میرے منہ سے دعا نکلی کہ خدایا انسان جو ہے وہ فرام ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ میرا ساتھ دیا تھا اس نے, میں آپ مجھے دہلی فرام دہلی ٹو دہلی میرا ساتھ دیجیے کیونکہ میں بہت عاجز ہوں. تو خدا سے میں نے کہا خدایا تو فرام دہلی ٹو دہلی میرا ساتھ ہو جا, اور واقعہ تر ایسے ہوا. فرام دہلی ٹو دہلی یہ سفر ایسا عجیب غریب سفر تھا جو ہمارے ساتھی جانتے ہیں, لیکن ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ خدا تو فرام دہلی ٹو دہلی میرا ساتھی بن جا. عجیب غریب طور پر یہ سارا سفر جو ہے اس میں خدا کا ساتھ ہمیں ملا رہا. تو میں سوچا کہ یہ اس دعا کی ہمت مجھے کیسے ہوئی کہ میں خدا سے یہ کہوں کہ خدا ہے تو فرام دہلی ٹو دہلی میرا ساتھی بن جا. یہ ہمت کیسے آئی؟ یہ ہمت اس لیے آئی کہ ہم یہاں جا رہے تھے یہاں سے تو قرآن کا ٹرانسلیشن لے کر کے. قرآن کا ٹرانسلیشن مانے کہ ہم اتنا بھجت کر رہے ہیں ان کے اوپر. اگر اپنا کتاب لے کر جاتے اپنا لٹریچر تو یہ ہمت نہ ہوتی. یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے ہمارے مشن میں کہ ہمارے پاس قرآن کا آتھینٹک ٹرانسلیشن انٹرنیشنل لینگویج میں چھپا ہوا موجود ہو گیا ہے. یہ کیسے ہوا؟ تو حدیث میں جو آتا ہے ادخال کلمہ, میں سمجھتا ہوں اس کی مراد ہے ادخال قرآن. حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو کہ آخری زمانے میں کلمہ اسلام سارے گھر میں داخل ہو جائے گا. یہ ادخال کلمہ جو ہے اس سے مراد ہے ادخال قرآن. ادخال قرآن انٹرنیشنل لینگویج میں, یہ اس سے مراد ہے. تو بہت سے ترجمے چھپے ہیں انگلش میں. ابھی ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے, اس میں 47 ترجموں کا انالیسس کیا انہوں نے, 47 موٹی سی کتاب. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ترجمے یہ ٹرانسلیشن جو انگلش کے تھے وہ ویسٹرن ورلڈ میں پاپولر نہیں ہوئے. یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ 47 ترجمے کیے گئے مسلمانوں کی طرف سے, چھاپے گئے ملین ہی ملین کاپیاں, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں پاپولر نہیں ہوئی وہ. اور خدا کے فضل سے یہ ترجمہ جو امانہ چھپا ہے وہ چھپتے ہی پاپولر ہونے لگا ہے. جو پڑھتا ہے فور اس کو کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے, جہاں بھی ہم جاتے ہیں جو لیتا ہے اتنے شوق سے لیتا ہے اس کو. اس پر میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں. عبداللہ یوسف علی جن کا ڈیتھ ہوا تھا 1953 میں, 1953 میں, تو وہ بامبے میں پیدا ہوئے, پھر ان کا ایجوکیشن ہوئی وغیرہ وغیرہ, پھر وہ لندن پہنچے اور لندن میں انہوں نے اپنا ٹرانسلیشن کیا تھا. اچھی انگلش جانتے تھے وہ, اور بہت زیادہ یعنی پریشانی کی حالت میں تھے لندن میں, اکیلے تھے, بالکل اکیلے, کوئی آگے نہ پیچھے, نہ فیملی نہ بیوی نہ کوئی نہیں, کوئی نہ ملازم, کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے لکھا ہے اپنے جو پریفیس میں, اس میں لفظ انہوں نے استعمال کیا واٹرنگ وتھ ٹیئرس. جو ترجمہ میں نے کیا ہے واٹرنگ وتھ ٹیئرس, یعنی آنسوؤں سے اس کو سینچتے ہوئے کیا ہے میں نے, اس طرح ترجمہ کیا انہوں نے, لیکن وہ ترجمہ مقبول نہیں ہو سکا. اور یہ جو ترجمہ یہاں سے پایا ہے وہ مقبول ہو رہا ہے, بہت زبردست اس کو پاپولرٹی مل رہی ہے. کیوں؟ سب سے بڑی کمی جو ہے جو 47 ترجمے میں, وہ کیا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. قرآن کی صفت ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی پار ایکسلا ہے, پار ایکسلا. ولقد یسرنا القرآن ذکر فارم مدکر, قرآن میں خود یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی صفت خاص کیا ہے, اس میں کلیئرٹی ہے. یہی غائب ہے ان ترجموں میں, اور ہمارے ترجمہ چھپا ہے خدا کے فضل سے, وہ بہت ہی کلیئرٹی اس کے اندر ہے, ماڈرن لینگویج اس کے اندر ہے, اور بہت ہی سمپل لینگویج ہے, ماڈرن ایڈیم میں ہے, اس لیے وہ فوراً ہی چھپے مقبول ہو گیا. یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ترجمہ چھپا ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے, بہت ہی ہسٹوریکل واقعہ ہے. اس ترجمے کا پہلا جو سہرا ہے وہ آپا کو جاتا ہے, ڈاکٹر فریدہ خانم کو, جس کو سب لوگ آپا کہتے ہیں, لیکن پوری پوری ٹیم اس سے جڑی ہوئی تھی, یعنی انہوں نے بھی روتے ہوئے کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپا جو ہے روتی تھی, ترجمہ کرتی تھی, روتی تھی, دعا کرتی تھی, ترجمہ کرتی تھی, یہ میں جانتا ہوں. تو ایک وہ ہے ڈاکٹر, وہ جو عبداللہ سفری صاحب میں بھی بہت مخلص آدمی تھے, رولوں کا ترجمہ کیا. فرق کیا ہے, آپا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری ٹیم دے دی تھی, ٹیم, یہ پوری سی پی ایس کی ٹیم جو ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس ٹیم کو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ مسٹر راجیو کمار اور مسٹر برجیس پانڈے بھی اس میں شریک تھے. کیسی عجیب بات ہے, ہم سب لوگ تھے اس میں شریک, اور مسٹر راجیو کمار اور مسٹر برجیس پانڈے بھی شریک تھے. اتنا زبردست سپورٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, تب یہ ترجمہ تیار ہوا اور پھر چھپا. خدا کی طرف سے بہت ہی شاندار چھپا, بہت ہی جو سب سے یعنی آج کی جب سے اچھی چھپائی ہے اس کے مطابق وہ چھپا ہے, بہترین کاغذ, بہترین چھپائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل تھا کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے اس طرح سے کیا گیا کہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم بھی شریک تھی سی پی ایس کی. اور کیسی عجیب بات ہے کہ راجی اور برجیت بھی اس میں شریک تھے. جو حدیث بات ہے کہ ان اللہ لیدہ الدین بالرجل الفاجر, تو میں جو دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی خدا ہدایت اپنی رحمتوں میں جگہ دے, ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں سے یہ دعا کر کے چلا تھا میں کہ خدا فرام دہلی ٹو دہلی ٹو میرا ساتھی بنا رہا, تو عجیب غریب طور پر کام ہمارا پتا چلا گیا. سے سب سے پہلے دیکھیے, ہم لوگ چار آدمی جا رہے تھے تو پولینڈ کے ایمبیسی میں نے ہمارا ویزا فیس ہی نہیں لیا, اور بہت بڑی رقم تھی وہ, چاروں آدمی کے. ویزا کی فی جو ہوتی ہے وہ لیے ہی نہیں. عجیب و غریب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا کہ سب سے لے رہے تھے, ہم سے لیا نہیں, ہم چار آدمیوں سے. ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ہمارا سامان جو تھا 15 کلو زیادہ تھا, کیونکہ بہت سے قرآن کے ترجمے بہت سے پکسوں بند کر کے لے آ رہے تھے لوگ. میں گھبرا رہا تھا کہ یہ سب لے آ رہے ہیں, کیا ہوگا. اس وقت جب کہ ہم لوگ وہاں گئے تو میرے ساتھی نے بتایا کہ ایک اور لیڈی کا سامان بھی تھا, وہ بھی ایکسس ہو رہا تھا اور ہم لوگ ایکسس ہو رہا تھا. اس لیڈی کو تو ریجیکٹ کر دیا, کم کرو اس کو. جب کم کیا تب اس کو چیک ان ہوا اس کا, اور ہمارے بارے میں یہی کہا پہلے شروع ہوا اس نے. پھر کیا اس کے دل میں آئے کچھ دیر کے بعد, کہتے اچھا چلیے چلیے چلیے, اور سارا کا سارا سامان اس نے چیک ان کر دیا. یہ عجیب و غریب چیزیں ہوئی اس راستے میں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. پھر دہلی سے پہلی جو فلائٹ تھی وہ زیورخ تک تھی, 8.5 گھنٹے کی. تو عجیب غریب طور پر نیند آ گئی اور کچھ محسوس نہیں ہوا کہ اتنا ٹائم ہم نے جہاز میں بتایا. 8.5 گھنٹے کا سفر اس طرح سفر ہو گیا, ایسا طے ہو گیا جیسے کہ میں اس گھر سے نکل کر اس بلڈنگ میں آیا ہوں, کیونکہ نیند تاری ہو گئی تھی. پھر زیورخ کے ایئرپورٹ ہم اترے تو جاتے ہوئے آتے ہوئے دونوں بار ایک واقعہ ہوا, اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا. ایئرپورٹ پر ایک کیبن بنا ہوا تھا چیکنگ کے لیے, اسکریننگ کے لیے, جس کو اسکریننگ کہتے ہیں اس کو. تو ہم لوگ 4 آدمی تھے, کسی اور سے اس نے نہیں کہا, پولیس کا جو آدمی تھا وہاں پر مجھ سے کہا کہ ادھر آئیے آپ. مجھ کو کیبن میں لے گیا اور میری اسکرین کی, تو میں نے خود سے جوتا بھی اتار دیا. اس نے کہا نہیں, خود سے اتار دیا جوتا میں. اور اس بعد جب میں نکلا وہاں تھینک یو کر کے باہر آیا. یہی واقعہ ہوا ہے, آپ جانتے ہیں ابھی اخباروں میں آیا تھا کہ ہمارے انڈیا کے 2 VIPs کی اسکریننگ ہوئی تھی, ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا لوگوں نے, اخباروں میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس وقت کیونکہ VIPs کی اسکریننگ کیوں کیا. پھر سمپل سی بات تھی کہ میں کیبن میں گیا, اس نے اسکریننگ کی جو ایک خاص حالہ ہوتا ہے, اور جوتا اتارنے کا بھی نہیں تھا, میں اتار بھی دیا جوتا. یہ کہتے ہیں جانتے ہیں کیا ہوا, کہ جب میں نکلا باہر اور دعا کرتے ہوئے نکلا, میرے ساتھی نے فون کو لٹریچر دیا, بڑے شوق سے لے لیا اس نے, جیسے کہ بہت اچھا گفٹ اس کو مل رہا ہے. تو وہ VIP جو تھے وہ غصہ, ساری قوم غصہ, تو وہ دعوت کیا دیں گے کسی کو. ہمارا غصہ نہیں آیا تو ہم نے ان کو اللہ کے فضل سے دعوتی لٹریچر پہنچایا. تو چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے مشنری اسپرٹ نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایک مشن ہے, ہمارا ایک مقصد ہے, اسی لیے کسی سے انہیں محبت نہیں, کسی سے محبت نہیں انہیں. تو یہ پورا سفر جو ہے ایسا لگتا تھا ہم لوگوں کو جیسے اینجلز ہمارے ساتھ ہیں. پورا سفر ہر 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 اس سب آپ ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتے, اس میں سفر نامے میں کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ. تو ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ جائیں گے سائپرس, دوسرا قافلہ ہوگا. یہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں, رسول اللہ کے وفات کے بعد جب کبھی صحابہ کا زمانہ تھا, تو ایک صحابہ کا ایک قافلہ گیا, یعنی مدینے سے روانہ ہو کر کے وہ پہنچا وہاں سائپرس, ایک دعوتی قافلہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بعد کے زمانے میں ایک اور قافلہ جائے گا سائپرس, اور اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ کل ملوک علی الاسرہ, کل ملوک علی الاسرہ, جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں اس طرح سے جائے گا, وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرف جائے گا. اس وقت سے اب تک بڑا تجربہ ہو رہا ہے کہ دعوتی کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں بالکل کل ملوک علی الاسرہ ہو رہا ہے. جب میں جہاز میں بیٹھا تھا سوئس ایئر کے جہاز میں, تو بہت ہی شاندار ایک ایک چیز تھی اس کی, لگتا تھا کہ میں ایک فلائنگ پیلس میں سفر کر رہا ہوں. اٹ واز لائک اے فلائنگ پیلس. کھانا پینا سب کچھ افراد ہر وقت راستے موجود, اور خوب کشادہ طریقے سے آپ اس میں سوئیے, پاؤں پھیلائیے, کچھ بھی کیجیے, اور ہوا میں اڑ رہے ہیں آپ. تو یہ یعنی بالکل لگتا تھا کہ ہم فلائنگ پیلس میں سفر کر رہے ہیں. تو کیسا عجیب غریب یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آسان کر دیا ہے. دعوت کا کام جو لوگوں نے پہلے کیا بڑی مصیبتوں میں کرنا پڑا, انہیں حتیٰ کہ پتھر کھانے پڑے. اب یہ آ رہا ہے کہ خود مدعو جو ہے خود بلاتا ہے, سارا خرچہ خود ادا کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے بتائیے. یہ ایک دور کی بات ہے. اس دور میں ایک نیا مائنڈ پیدا ہو, ایک نیا ذہن آیا ہے. وہ کیا ہے؟ ریلیجس انڈرسٹینڈنگ. ہر ایک مذہب کو جانو. تو اس پہلے زمانے میں تھا ریلیجس پرسیکیوشن, تھا ریلیجس کٹرپن تھا. اب کیا ہے؟ کھلاپن ہے, اوپننیس ہے. ہر آدمی دوسرے مذہب کا ریسپیکٹ دینا چاہتا ہے. یہ اسپیڈ آف دا ایج ہے. یہ چنانچہ ریلیجس کانفرنسز ہوتی ہیں جگہ جگہ, انڈیا میں ہوتی ہے, باہر بھی ہوتی ہیں. وہ لوگ اپنے خرچ میں آپ کو بلاتے ہیں. یعنی کیسا عجیب ہے یہ معاملہ. کل ملوک علی الاسرہ کا ہم لوگ جاتے ہیں وہاں اپنے پیکٹ لے کر کے, اور وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹ کیجیے. یعنی کیسی عجیب بات ہے. پہلے زمانے میں پتھر مارتے تھے, اور وہ خود بلاتے ہیں کہ آئیے آپ اور ڈسٹریبیوٹ کیجیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا ہے, جس کو مسلمان تو بالکل نہیں جانتے. مسلمان صرف ظلم کی شکایت کرتے ہیں, صرف کانسپریسی کی شکایت کرتے ہیں. جتنے مسلمان دنیا میں ہیں اس وقت, مجھے ہماری ٹیم کے باہر شاید ایک بھی شخص نہیں ہے جو شکایت سے خالی ہو. وہاں بھی جو عرب آئے تھے سب شکایت. خوب موٹے موٹے تھے, تندرست, اور شکایتیں کر رہے ہیں. حتیٰ جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ ایک عرب نے منع کر دیا کہ ہم مت یہ سب بانٹیے آپ, اور خود کرسچن جو اس کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ بانٹیے, ڈسٹریبیوٹ کیجیے, آپ قرآن لائے تو بانٹیے اس کو. یہ ہے ایج, اسپرٹ آف دا ایج. مسلمان کچھ بھی نہیں جانتے کہ آج کا زمانہ کیا ہے. پڑھا لکھا مسلمان بھی نہیں جانتا. اسپیڈ آف دا ایج کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ بھی خبر ہی نہیں ہے, نہ عربوں کو ہے, نہ عرب جانتے. سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ ہے اسپیڈ آف دا ایج. کچھ جانتے ہی نہیں. وہ خالی شکایتیں لیے بیٹھے ہیں, بس نفرتیں لیے بیٹھے ہیں, یہ ظالم ہے, وہ دشمن ہے, یہ لیے بیٹھے ہیں. وہاں پر ایک اور واقعہ ایسا ہوا, وہ بھی بیان کرنا چاہوں گا, کہ میں کھانے کی بیس پہ کھانا کھا رہا تھا, اچانک اندر محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ چینج آ رہا ہے. ہوتے ہوتے میں فینٹ ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. تو وہ لوگ جو ہے ان میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر لوگ دوڑے اور فوراً ٹیلی فون کر کے انہوں نے ایک وہ بھی منگا لیا, انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایمبولینس, ویل اکوپڈ ایمبولینس آئی, اس میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ, اور دو منٹ سے زیادہ نہیں لگا کہ پھر میرے ہوش میں آ گیا. دھڑا انہوں نے ایسا کیا, سب میرے پیچھے. میں تو بے ہوش تھا, لیکن کئی ڈاکٹر میں مجھے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگے. پھر جا کر انہوں نے میرا خون کا ٹیسٹ لیا, ای سی جی کیا, اور بلڈ پریشر چیک کیا, اور بالکل بھی اوکے تھا میں بالکل. تو یہ دو منٹ کا جو قصہ ہوا, یہ بھی ایک انوکھا تجربہ تھا میرے لیے, کہ دو منٹ کے لیے میں بے خبر ہو گیا تھا. شاید اس وقت مجھے کچھ یعنی کچھ بہت ہی اپر لیول پر کوئی کنٹیکٹ میں رکھوا تھا سپر نیچرل پاور سے, کیونکہ ایک نئی طاقت اس کے بعد میرے اندر آ گئی. وہ دو منٹ جو فٹ ہوا تھا میں, اس کے بعد ایک نئی طاقت, ایک نیا سولس جس کو کہتے ہیں آپ, آ گیا تھا. اور پھر اور زیادہ یعنی ہمت کے ساتھ میں اپنا کام کرنے لگا. دعوتی کام اتنا بڑا کام ہے اور خالص خدا کا کام ہے. اس میں جو لگے گا ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی, ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی, اس میں کوئی شک نہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مواقع ایسا کھول دیے ہیں کہ آپ صرف ارادہ کر لیجیے, باقی سب دوسرے لوگ کرتے ہیں, دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ جو ہم لوگوں کا سفر ہوا تھا پولینڈ کا, تو ہم لوگ یعنی یہاں سے زیورخ گئے, زیورخ سے وارسا گئے, وارسا سے کریکو گئے, کریکو KRAKO کریکو. تو کریکو وہاں کا ایک شہر ہے, میں پہلے جانتا نہیں تھا اس کو, اس سفر میں نے جانا. تو کریکو وہ مقام ہے جہاں ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر کے مار ڈالا تھا. تو وہ وہاں پر یہ کانفرنس تھی. تو ہم لوگ ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے, کانفرنس ہوٹل میں ہوتی تھی, لیکن پھر وہاں ہم لوگ لے جائے گئے اس جگہ پر جو خاص وہ جو کہتے ہیں کنسنٹریشن کیمپ, جہاں پر ان کو جدہ جلایا گیا تھا. تو وہاں پر سب ان کی فوٹو تھے, ان کے بہت سے یعنی جلے ہوئے باڈی تھے, تصویریں تھیں, بہت ساری چیزیں تھیں اس زمانے کی. ایک بہت بڑا ایریا میں سب پھیلا ہوا تھا. تو وہاں ہم لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو میں وہاں پر ایک تجربہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میرا دل بالکل ایک دم عجیب حالت میرے دل کی ہو رہی تھی. تو ایک انٹرویور جو ہے آیا, کہ وہاں بہت سے ایسے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے, تو اسے وہ میں انٹرویو لینے لگا. تو بولتے ہوئے میں رو پڑا, تو وہ آدمی رو پڑا. وہ جو میڈیا کا آدمی تھا اس کی بات سے ٹپکنے لگی. یہ حالت تو تھی ہم لوگوں کی حالت تھی. اور وہی پر جب خاص جگہ ایک تھی جہاں کے ہمیں جا کر کے ایک وہ کرنا تھا, پھول رکھنا تھا شہیدوں کی یادگار میں, تو انہوں نے مجھے چنا تھا کہ میں مسلم کی طرف سے میں وہ پھول جا کے ڈالوں. وہاں پر ہر ریلیجن کے لوگوں کو انہوں نے موقع دیا تھا کہ وہ پھول ڈالیں, تو مسلم کی طرف سے مجھے موقع دیا تھا. تو جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ عرب لوگ تھے, آگے کہ میں تھا, عرب لوگ پیچھے تھے. تو ایک عرب کیا کہتے ہیں, یعنی کتنا بالکل جسے انسینسیٹیو لوگ ہیں, کوئی سینسیٹیوٹی نہیں, اپنے ظلم کی تو خوب خبر ہے انہیں, خود اپنے اوپر جو سو کال ظلم جو ہے اس کی تو بہت زیادہ خبر ہے, لیکن جو یہودیوں پر ظلم ہوا اس کی انہیں کوئی خبر نہیں. تو کیا کہتے ہیں مجھ سے کہ صاحب یہ پہلے یہودیوں نے مارا تھا عیسائیوں کو, پہلے یہودیوں نے مارا تھا کرسچن کو, اب کرسچن نے مارا یہودیوں کو, تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اس وقت جب کہ وہاں جا رہے ہیں جہاں کے وہ جو مارے گئے تھے وہ لوگ, ان کی یادگاریں تھیں وہاں پر, اور ایک طریقہ ہے پھول چڑھانے کا وہاں پر, تو وہاں ہم سے لوگ جا رہے تھے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں, یعنی میں رو رہا ہوں اور وہ ان کو یہ جملہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے. اس زمانے کے مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مرض ہے وہ انسینسیٹیوٹی, بے حسی, اپنے خلاف جو سو کال ظلم ہے اس کے سارا آدمی چیخ رہا ہے. وہاں بھی جو عرب جن کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا تھا وہ ظلم کے خلاف چیخ رہے تھے وہاں, اور دوسروں پر جو ظلم ہوا اس کا انہیں احساس ہی نہیں. ارے صاحب یہ تو انہوں نے ان کو کیا, انہوں نے ان کے کیا, ہمیں کیا اس میں لینے دینا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے, بے حسی, انسینسیٹیوٹی, جو اس زمانے کے مسلمانوں میں آ گئی ہے. میں تو خدا کے فضل سے ان سے خالی ہوں, یعنی نفرت اور انتقام اور ریونج اور شکایت اور کمپلینٹ اور پروٹیسٹ, میرا سینہ اس سے 100% خالی ہے, 100% خالی. تو میرے بہت سے ایسی باتیں نکلتی ہی نہیں, جیسے وہاں پر جو ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا ہم لوگوں کو, وہ تھا اسپرٹ آف اسیسی. اسپرٹ آف اسیسی, تو میں جب کھڑا ہوا تو میرے منہ سے نکلا کہ اسپرٹ آف اسیسی اور اسپرٹ آف مکہ بوتھ آر ون ایٹ دا سیم. اب وہ لوگ ایک مسلمان کی زبان سے یہ سننے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسپرٹ اسیسی ایک اصل میں ایک ٹاؤن ہے اٹلی میں, سینٹرل اٹلی میں. وہاں ان کے ایک بہت بڑے سینٹ پیدا ہوئے, سینٹ فرانسس. تو انہوں نے وہاں سے ایک تحریک شروع کی تھی. انہوں نے دعا کی تھی کہ او لارڈ کیا دعا تھا وہ, او لارڈ میک می این انسٹرومنٹ آف یور پیس, او لارڈ میک می این انسٹرومنٹ آف یور پیس. اتنی اچھی دعا, ہماری بھی دعا ہے, یہ تو ہماری بھی دعا ہے. تو اس کو میں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسپرٹ آف اسیسی اور اسپرٹ آف مکہ دونوں ایک ہی تو ہے, وہ بھی پیس چاہتے ہیں, وہ بھی پیس چاہتے ہیں. اس بولی سے بہت زیادہ وہ لوگ مطمئن ہوئے, بہت خوش ہوئے. اور دوسری طرف جو تقریر کی تھی ہمارے عرب بھائی نے, وہ تو انہوں نے میرے نزدیک تو انہوں نے زہر اگلا تھا بالکل, بس ظلم کی داستان, شکایت کی داستان. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی ہمدردی نہیں, انسان سے محبت نہیں. اپنی قوم کو جانتے ہیں بس, بس اپنی قوم کے بعد جو انسان ہے اس سے انہیں, اس کی انہیں کوئی خبر نہیں. تو یہ جو مقام تھا کریکو, یہ پولینڈ کا ایک ٹاؤن ہے. ہٹلر نے جب قبضہ کیا پولینڈ پر تو کریکو میں اس نے ایک کنسنٹریشن کیمپ بنایا, وہاں یہودیوں کو جلایا اس نے. تو یہ اگر آپ نے اس کی کتاب پڑھی ہوگی, ہٹلر کی جو کتاب ہے مائی اسٹرگل, جو اس نے پریزن میں لکھی تھی, اس میں اس نے بتایا اپنا فلسفہ, اس کی فلسفی ہے نازیزم, جو کہتے ہیں نازیزم. نازیزم بیسیکلی ریس پر بیس کرتی ہے فلسفہ. ان کے نزدیک جرمن ریس جو ہے وہی سب سے سپیریئر ریس ہے, اور باقی جو ہے وہ سب سلیو ہیں, سلیو کے درجے میں ہیں. تو اس نے گویا کہ ایک ریشل انٹرپریشن کیا تھا, یعنی ریشل انٹرپریشن کیا تھا ہٹلر نے, اور اس کا ایکسٹریم تک لے گیا, وہ ایکسٹریم تک لے گیا. اور بدقسمتی سے ہمارے بھی ہو رہا ہے, ان پولیٹیکل انٹرپریشن کیا بڑے کچھ ہو رہے, اس کو بھی ایکسٹریم تک لے گئے, سوسائڈ بامبنگ تک. یعنی ہٹلر کا جو ریشل انٹرپریشن تھا اس کا ایکسٹریم دیکھنا ہو تو جا کر کے کریکو بھی دیکھیے آپ. اور مسلمانوں کا جو پولیٹیکل انٹرپریشن تھا اس کا ایکسٹریم دیکھنا ہو تو جا کر کے آپ دیکھیے مسلم ملکوں میں جہاں سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جو ہم گئے تھے وہاں پر, تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو آپ سادہ مت سمجھیے, اس کو یہ ہے اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا, تو سورہ نساء میں ہے کہ اس نے بھیجا کہ خدا پر حجت نہ رہے. یعنی انسان حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے, جنت دوزخ کا معاملہ ہے, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا معاملہ ہے, ہمیں اس کی خبر نہیں تھی ہم کی. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بجائے تاکہ ان کو بتا دیا جائے اور پھر لوگوں کو حشر میں یہ کہنے کا موقع نہ رہے, اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ جو جا رہے ہیں یہاں پر اتمام حجت کے لیے جا رہے ہیں, یہ کوئی کسی اس سے کم کوئی اس کا اگر آپ سمجھے تو اس کو آپ وہ کریں گے, یعنی اس کو ریڈیوس کریں گے, اس کو اس سے کم حیثیت دیں گے آپ تو اس کو ریڈیوس کریں گے آپ اس کو. تو خدا کے فضل سے ایسا ہوا کہ اس سفر میں ہم ٹاپ کے لوگوں کو قرآن پہنچا سکے, اور اس وقت حجت کا جو اسپرٹ تھی ہمارے ساتھیوں میں اتنی زبردست خدا کے فضل سے آ گئی کہ ہر جگہ بس وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون انسان ملے کہ اس کو قرآن پہنچائیں, ایئرپورٹ پر, جہاز کے اندر. یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ قرآن بچ گیا تھا تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو کیا کیا جائے, تو چلے گئے ایک چوراہے پر. اسپرٹ کو دیکھیے, ہمارے ساتھیوں کی اسپرٹ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی کہ کانفرنس سے بانٹا, انہوں نے کچھ قرآن بچ گیا تھا تو نکلے, اور نکل کر کے ایک چوراہا تھا, بہت ہی شاندار جگہ تھی, میں نے دیکھا قرآن پلیس زیادہ شاندار تھی وہ. تو وہاں پہ لکھے لوگ آ رہے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہاں پر جا کے لوگوں نے بانٹنا شروع کر دیا. تو مجھے بہت ہی دعا نکلی کہ خدا ہمارے ساتھیوں کو رحمت فرما, ان کو اپنی بلیسنگ میں حصہ دار بنا دے. بالکل چوانا وہاں یہ لوگوں نے پہنچایا قرآن کی ترجمے کو. میں جب یہاں سے نکلا تھا تو بہت سارے پیٹیوں میں قرآن, کارٹون میں قرآن کے بھرے ہوئے تھے. میں گھبراتا تھا کہ آخر یہ سب کہاں دیا جائے گا, سب لوٹانا پڑے گا واپس, کیا ہوگا. لیکن خدا کے فضل سے واپس آئے تھے کہ قرآن ختم, ساری پیٹیاں ختم ہو چکی تھی, سارے کارٹون وہاں چھوڑ دینا پڑا ہمیں, وہیں ہم لوگ آئے بالکل خالی ہاتھ. تو جہاں موقع ملا وہاں ان لوگوں نے, میں تو خود تو کچھ نہیں کیا, میں تو صرف دعا گو تھا بس, ان لوگوں کی دعا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کے لیے. لیکن یہ ساتھی ہمارے جو تھے بالکل جیسے ہر ایک کے اندر بجلی بھری ہوئی ہو, کانفرنسوں میں, سڑکوں میں, ایئرپورٹ پر, جہاز کے اندر, جہاں بھی موقع ملا وہاں پہنچاتے تھے وہ لوگ, اور سب بہت ہی شوق سے لیتے تھے, یہاں تک کہ سارا قرآن ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا فنومنا ہے تاریخ میں, اور اسی کو دیکھ کر کے میری دعا نکلتی تھی, خدا یہ وہ لوگ ہیں جن پر شاید وہ جو اخوان رسول کا جو آیا ہے حدیث میں, یہ وہ لوگ ہیں اخوان رسول ہیں. ادخال کلمہ سے مراد ہے ادخال قرآن, یعنی قرآن کو انٹرنیشنل لینگویج میں دنیا میں پہنچانا. اور اخوان رسول سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں یہ ادخال قرآن کا کام کریں گے, یعنی کمیونیکیشن کے زمانے میں. تو میں یہی دعا, میں تو کچھ بھی نہیں کیا, بس یہ دعا کرتا رہا کہ خدایا اس ہمارے اس عمل کو قبول فرما, اور ہمارے ساتھیوں کو وہ, یعنی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اخوان رسول کی بشارت, تو ہمارے ساتھیوں کو اس کا مصداق بنا دے. میں یہ دعا کرتا رہا, باقی سارا کام ہمارے ساتھیوں نے کیا. اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بدتوب تھا یہ کام, کیونکہ ہر موڑ پر اتنا مدد ہوتی رہی, اتنی مدد ہوتی رہی کہ میں حیران ہوں کہ کیسے سفر تمام ہو گیا اور لگتا تھا کہ اپنے خواب دیکھا تھا. جیسے مثال کے طور پر واپسی میں جب آ رہے تھے تو کریکو سے ہمیں آنا تھا وارسا, تو وارسا میں جو جہاز تھا وہ لیٹ ہو گیا تھا, آگے زیورخ سے ہمیں دوسرا جہاز لینا تھا سوئس ایئر کا, وہ ٹائم پر وہاں چلنے والا تھا وہ. تو یہ رسک ہو گیا کہ ہم زیورخ پہنچیں گے تو وہ اگلا جہاز جا چکا ہوگا, اب پڑے رہنا پڑے گا ہمیں ایئرپورٹ پر. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کیا ڈالا کہ وہ جہاز آدھ گھنٹہ لیٹ کر دیا گیا. ویسے وہ ٹائم پر تھا, وہ لیٹ نہیں تھا, وہ زیورخ سے دلی کا جہاز. ہم لوگ جو وارسا سے لیٹ ہو گئے تھے تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاز کو لیٹ کر دیا, کیا بھائی ہماری جو ٹیم ہے وہ وارسا وہ یورپ پہ پڑی نہ رہے ایئرپورٹ پہ. بہت انوکھا واقعہ ہے کہ اس کیسے جہاز آدھ گھنٹہ لیٹ ہو گیا. بالکل وہ جہاز وقت پر روانگی کی تیار تھا, آخر وقت میں وہ آدھ گھنٹہ لیٹ ہو گیا. تو ہم لوگ بالکل وقت پر دلی پہنچے. تو فرام دہلی ٹو دہلی جو اطلاع سے میں نے دعا کی تھی وہ سمجھے کہ بالکل لٹرلی وہ پوری ہوئی. لٹرلی ایک اور تاثر جو مجھے پولینڈ میں ہوا وہ اس سے الگ ہے تھوڑا سا, کہ پولینڈ آپ جانتے ہیں ایک یورپ میں ایک پور کنٹری مانا جاتا ہے. ہمارے انڈیا کے مقابلے میں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, چھوٹا سا ملک ہے پور کنٹری, لیکن انفراسٹرکچر وہاں بالکل اسٹینڈرڈ کا تھا. وہ بہترین سڑکیں, بہترین ٹیلیفون, بہترین بجلی, پانی کا اتنا اچھا نظام, سب کچھ بہت ہی یعنی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا تھا وہ ہر چیز وہاں پر. یعنی مثال کے طور پر جب واپسی میں جب چلے تو ایئرپورٹ سے ہمیں وہ ہوٹل سے ایئرپورٹ آنا تھا, ہوٹل سے ایئرپورٹ. تو جس آدمی کو ہمیں پہنچانا تھا وہ ایک دم ٹھیک وقت پر ایئرپورٹ پر گاڑی اس کی کھڑی ہوئی تھی. وہ کمیونٹی جو ان کی ہے کمیونٹی آف سیفٹی جی ڈی او, وہ رات کے وقت یعنی رات کو 4 بجے وہ کہیں سے آنا تھا اس کو, وہ اپنی گاڑی لے کر کے ٹھیک وقت پر یعنی اس کے ہوٹل کے گیٹ پر موجود. پھر جب ہم چلے وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے تو بہت ہی اسموتھ سفر تھا, وہ اتنی اچھی روڈ تھی وہاں. اور جب دلی میں اترے تو یہ جو روڈ ہے جو ایئرپورٹ جاتی ہے وہ بھی اس کے مقابلے بالکل یعنی عجیب لگتی تھی. بار بار جھٹکا. اور وہاں پر ہم ایک ہفتہ رہے, کبھی بھی ہارن کی آواز نہیں سنی ہم نے, کار کے ہارن کی آواز کبھی نہیں سنی. یہاں آتے ہی ہر طرف ہارن کی آواز. ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اتنا ویل ڈسپلنڈ ہے اور آج کے اسٹینڈرڈ پر ہے وہ. اور ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, میں حیران ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا ملک لیکن پھر بھی دنیا کے کو جو اسٹینڈرڈ ہے اس پر نہیں آتا, وہ کسی بھی اعتبار سے نہیں آتا. ہر چیز میں انڈیا پیچھے ہے. کیسے عجیب بات ہے یہ, یعنی پولینڈ سے پیچھے ہم لوگ. حالانکہ بہت ہی معمولی ملک ہے, بہت ہی پور ملک ہے, وہاں کوئی حیثیت نہیں پولینڈ کی یورپین سوسائٹی میں. تو کاش ہمارے رولرس جو ہیں, جو ہمارے لیڈرس جو ہیں, ان کو احساس ہو اور انڈیا کو واقعتاً وہ یعنی بنائیں آج کا جو اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اس سطح پر لے جائیں. وہ ایک احساس مجھے یہ ہوا کہ سارے مسلمان جو ہیں جب سے میں پڑھتا ہوں بچپن کے زمانے سے مغرب کے بارے میں ہمیشہ برائی کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ, ٹاپ کے لوگ, جیسے اقبال, محمد علی سے اور ابو العلا مودودی اور سید قطب کتاب امریکہ التی رایت, سب ایسا برا تصویر پیش کرتے ہیں مگر مغرب کی کہ جیسے کہ وہ کوئی شیطانی تہذیب ہے. مجھے ایک بہت بڑا تجربہ ہوا اس سفر میں کہ قرآن کی ایک آیت کی یہ لوگ تفسیر ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اللہ انہیں داخل کرے گا پیراڈائز میں جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے, پہچان جس کو انہیں انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ کس نے کروایا, کیا شکل ہوگی پیراڈائز کو انٹروڈیوس کرانے کی. یہی ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. یعنی آج کے زمانے میں جو انہوں نے سٹی پلاننگ جو ہے, ہوٹل جو ہیں, اور ہوائی سفر جو ہے اور سارا کمیونیکیشن جو ہے, یہ اتنے یعنی جو تاریخ میں پہلے کبھی تھا نہیں, پہلے کے بادشاہوں نے بھی امیجن نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جنت کا تعارف ہے. ویسٹرن سولائزیشن نے جو دنیا بنائی ہے وہ جنت کا تعارف ہے. تو قرآن میں جو بتایا گیا تھا یدخلون الجنۃ الرفع علم, کہ پہچان جنت میں داخل کرے گا, اس کو انہیں پہچان کرا دیے. یہ تو پہچان ہے. مسلمان ان ملکوں میں جا جا کے کماتے ہیں, خوب ٹھاٹ سے رہتے ہیں, لیکن اس راز کو دریافت نہیں کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام لیا ہے. ان اللہ لیعید حضرت دین بن ربیع الفاضل کا اس کا بھی ایک ہی ایک فرامنا ہے. جو آپ کمپیئر کیجئے ویسٹرن سویلائزیشن نے جو نئی دنیا بنائی ہے اس کو کمپیئر کیجئے پرمیٹیو ورلڈ سے, تو اس زمانے میں رہنے کے لیے انسان کے پاس معمولی گھر, سواری کے لیے کچھ بھی نہیں, اونٹ اور خچر, فرنیچر کے لیے کچھ بھی نہیں. ہر اعتبار سے اس زمانے میں جو تھا بہت ہی یعنی بہت ہی آرڈنری ہوا کرتا تھا. اب جو انہوں نے ترقی دی ہے, تو اب جو جیسے گھر بنتے ہیں, جیسے سٹی پلاننگ ہوتی ہے, جیسے کمیونیکیشن ہوتا ہے, جیسے انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جس کا میں نے کہا کہ جہاز میں ہم جب اڑ رہے تھے لگتا تھا ہم فلائنگ پیلس میں اڑ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ جنت کا تعارف ہے. تو اہل مغرب سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لیا ہے, بہت بڑا کام, کہ قرآن میں جو کہا گیا تھا کہ جنت کو خدا لوگوں کو دکھا دے گا, اس دنیا میں دکھا دے گا, اس کا ایک بانگی, اس کا نمونہ. بانگی بہت اچھا لفظ ہے ہندی زبان میں, تو جنت کی بانگی اسی دنیا میں دکھا دے گا. تو کسے دکھائی یہ بانگی؟ یہ ویسٹرن نیشن نے دکھائی یہ بانگی. مسلمان نہیں دکھا سکے, مسلمان سے نفرت کرتے رہے, ابھی بھی نفرت کرتے ہیں, انہیں ویسٹرن لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہیں جا کر کے رہتے ہیں, وہیں جا کر کھاتے کماتے ہیں, اور وہیں جا کر کے اپنی فیملی کو سیٹل کرتے ہیں, لیکن نفرت کرتے ہیں. اس نفرت کی وجہ سے ایک بہت بڑی بات کو سمجھ نہیں سکے وہ, کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ جنت کی پہچان کروا دی جائے گی, تو اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا انہیں لوگوں کے ذریعے سے, ویسٹرن نیشن کے ذریعے سے. اس راز کو دریافت نہیں کر سکے. اگر دریافت کرتے وہ, تو ان سے انہیں محبت پیدا ہوتی. کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس بات کا کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اہل یورپ کو, اہل مغرب کو, ویسٹرن نیشنز کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس بات کے لیے کہ دنیا میں قیامت سے پہلے جنت کی بانگی دکھا دے. اگر یہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اس بات کو, تو ان سے ان کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر, پھر انہیں سوچتے کہ انہیں سچائی کا پیغام پہنچاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ, خدا کا دین پہنچاؤ. اب کیا ہے, کچھ جذبہ ہی نہیں ان کے اندر دعوت کا, تو صرف نفرت کرتے ہیں ان سے. تو میں جب میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کے یعنی جو ان کی جو سویلائزیشن کے جو کارنامے ہیں, اور سویلائزیشن ماڈرن سویلائزیشن نے جو دنیا بنائی ہے اس کو دیکھتا ہوں, تو میں تو بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے. اس محبت کے بعد جذبہ ابھرتا ہے کہ ان کے اندر دعوتی کام کیا جائے, ان کو سچائی کا پیغام پہنچایا جائے. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن میں ایک علی کل زامرین, یعنی دبلے اونٹوں پر سفر کر کے تم آؤ گے حج کرنے کے لیے, آج آپ فلائنگ پیلس پہ سفر کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے, کتنا بڑا فرق ہے. یعنی قرآن میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا, اور وہاں پر لوگ حکم دیا کہ وہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس میں ہے کہ لوگ دبلی اوٹیوں پر سفر کر کے یہاں پہنچیں گے. اس دور کے اعتبار سے یہ آیا تھا قرآن بھی. آج یہ حالت ہے کہ آپ فلائنگ پیلس پر سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں, لیکن شکر ہے نہ کوئی اکنالج کرتا اس کو, بلکہ جن لوگوں نے یہ فلائنگ پیلس بنایا اسے نفرت کرتے ہیں ان سے, خلاف شکایتیں لیے ہوئی اپنے سینے میں. دیکھیے اگر آپ کے اندر محبت ہو, آپ کے دل میں محبت ہو تو کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تھے تو راستے میں ایک کرسچن سے ملاقات ہوئی, وہ بہت بڑا کسی بہت بڑی کمپنی کا چیئرمین تھا, وہ ٹاپ آدمی تھا وہ. تو انہوں نے محبت جب ہے گی تو آپ کا ٹون بدل جائے گا, آپ کی لینگویج بدل جائے گی. تو انہوں نے اس سے ملے تو اس سے کہا کہ میں ان کا کہ میں کرائسٹ سے محبت کرتا ہوں, میں میرے دل میں کرائسٹ کے لیے محبت ہے. اور ان کا کہ میں یہ چاہتا ہے کہ جب میرا کرائسٹ کا سامنا ہو تو میں اسے شیک ہینڈ کر سکوں. میرے دل میں اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یعنی جب اگلی دنیا میں جب ہم پہنچے تو میں کرائسٹ سے شیک ہینڈ کر سکوں. اب شروع کر کے بہت ہی بہت یعنی ایک مسلمان کی زبان سے جب سنا اس نے تو بہت خوش ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ تھری ان ون, ون ان تھری, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ اس کو سن کر کے وہ چپ ہو گیا, سوچنے لگا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں خدا کا جو کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں, اس کو پڑھیے آپ. تو قرآن انہوں نے دیا اس کو, بڑے شوق سے اس نے لیا, بہت جلدی سے اس کو اپنے اس میں ڈالا اپنے بیگ میں کہ اس کو میں پڑھوں گا. تو اس طریقے سے بات کرنے کے نتیجے میں اس کا دل نرم ہو گیا. اور بات کیوں کر سکے وہ, کیونکہ ان کے لیے دل میں اس کے لیے محبت تھی, اس آدمی کے لیے نفرت نہیں تھی. ایسے ایک مریکل کیا, ہماری جو سادیہ جو ہے ہماری گرینڈ ڈاٹر وہ بھی گئی تھی, تو اس کو بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کا دلچسپ قصہ کہ اس بار یہ تجربہ ہوا کہ لیڈیز کو بہت یعنی لیڈیز جو ہے بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں دعوت والے کام میں, بہت بڑا رول, بہت ہی بڑا رول لیڈیز کر سکتی ہیں. اس کا میں قصہ بتاتا ہوں آپ کو. ایج کا کانفرنس ہو رہی تھی, بہت بڑا آڈینس تھا وہاں, ان کے ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جو ریلیجس لیڈرس کرسچنز کے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو سادیہ نے وہاں پر ان کو قرآن دینے کا شروع کیا, تو وہ ایک جو بڑا جو ان کا تھا اسے وہ تو گھورتے ہوئے دیکھا, اس کو کیا کر رہے ہو تم. تو سادیہ نے کیا کیا, فوراً سر جھکا دیا اس کے آگے, کہا کہ بلیس می فادر. یہ صرف عورت ہی کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا ایسا, مرد اکڑ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے بہت ہی یعنی حکمت وزڈم اس کے اندر ہے. مرد کبھی بھی ایسا نہیں کرے سر جھکا کہے گا کہ بلیس می فادر, یہ عورت کر سکتی ہے ایسا. تو جیسے اس نے کہا کہ بلیس می فادر, ایک دم اس کا موڈ بدل گیا, ایک دم موڈ بدل گیا اس کا. وہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے. تو جب آپ کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہو, آپ کے مائنڈ میں کسی کی نفرت نہ بھری ہوئی ہو, تبھی آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں سمجھ سکتے, ورنہ نہیں سمجھ سکتے. پازیٹو تھنکنگ نہ ہونے کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے, اتنا نقصان ہوا ہے. سارے مسلمان نیگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہیں, سارے مسلمان, لیکن اس کی وجہ سے وہ دعوت کے قابل نہیں رہے. وہ کہ دعوت چاہتی ہے ماڈیسٹی، نرمی، محبت، ٹالرنس، وہ ہے ہی نہیں. جب آپ شکایت لیے بیٹھے گئے تو کہاں سے آئے گی یہ سب چیزیں آپ کے اندر؟ ایک ڈاکٹر، وہ ایک تھے وہاں کرسچن ڈاکٹر فلورو، کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر فلپو، تو قرآن کا ترجمہ انہوں نے جب کو دیا گیا تو انہوں نے پڑھا اس کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسفل ٹرانسلیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کہلوایا پیسفل ٹرانسلیشن. جیسے اور ترجمہ میں کیا ہے کہ قرآن میں ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کرو، وجاہدھم بہ جہادن کبیرا، تو وہاں کیا ترجمہ کیا، فائٹ ود دا قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے لڑائی کرو. تو وہ یہاں پر ایسے ترجمہ نہیں ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسفل ٹرانسلیشن ہے. تو آپ کے اندر جب پازیٹیوٹی ہو، محبت ہو، تو یہ سب میریکل ہوتے ہیں. تو خلاصہ میں یہی کہوں گا کہ آج سارے اپرچونیٹیز کھل چکی ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر محبت انسان کے لیے ہو، آپ نکل پڑیں بس، اس کے بعد سب کچھ اللہ کی طرف کے ہوتا رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Thank you.